بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، کیس پیارے اور عظیم رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم شرح کر رہے ہیں فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی شرح سے، اور آج کی نشست میں ہم پہنچے ہیں الناقض السابع پر، ساتویں ناقض پر، نواقض اسلام میں سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں السابع السحر، ساتواں ناقض سحر ہے، یعنی جادو. ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، سورة البقرة آية نمبر 20. سات وناقض نواقض الإسلام میں سے جادو ہے. شیخ الإسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس میں سے صرف اور عطف دو قسمیں ہیں. صرف سے مراد دوری کا جادو، اور عطف سے مراد محبت والا جادو. یعنی جادو دو طریقے سے کیا جاتا ہے، ایک طریقے سے جدائی پیدا ہو جاتی ہے، چاہے یہ جدائی میاں بیوی کے بیچ میں ہو، یا دوستوں کے بیچ میں ہو، یا رشتہ داروں کے بیچ میں ہو. اور دوسرے قسم کا جادو العطف کہتے ہیں، جس سے محبت بڑھانے کے لیے خاص عمل کیا جاتا ہے، اور یہ بھی جادو میں شمار ہوتا ہے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن فعلہ او رضی بہ، بس جس نے جادو کیا یا جادو پر راضی ہوا، کفر، تو ایسا شخص کافر ہے. والدلیل قوله تعالی، اور اس کے کفر کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وما يعلمان من احد، اور یہ دونوں، یعنی یہ دونوں فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے زمین پر لوگوں کی آزمائش کے لیے، جو لوگوں کو جادو کا علم سکھاتے تھے، وما يعلمان من احد، یہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے یعنی جادو کا علم. حتی یقولا، جب تک یہ دونوں نہیں کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم دونوں فتنہ ہیں، آزمائش ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی فلا تکفر، تم یہ علم حاصل کر کے یعنی جادو کا کفر نہ کرو. فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں السحر النوع السابع من انواع الردہ، ساتویں قسم ردت، یعنی دارا اسلام سے خارج کر دینے والی چیز کی جو ساتویں قسم ہے، وہ ہے السحر، یعنی جادو. والسحر عمل يعمله الساحر، جادو ہے کیا؟ جادو کی عام لفظوں میں شیخ صاحب تعریف بیان فرما رہے ہیں، ایک ایسا عمل ہے جو جادوگر کرتا ہے. وهو على نوعين، اس کی دو قسمیں ہیں، سحر حقیقی وسحر تخیلی. جادو کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم یہ ہے کہ حقیقی سحر ہے، یعنی حقیقتاً جس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور حقیقتاً اس کا وجود بھی ہوتا ہے. وسحر تخیلی، دوسری قسم کا وہ جادو جو صرف خیال ہوتا ہے، حقیقت میں کوئی چیز بدلتی نہیں ہے، لیکن دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز بدل اپنی حقیقت سے بدل گئی ہے. اور یہ مختلف تقسیمات ہیں جادو کی. شیخ الاسلام فرماتے ہیں ومنہ، جادو میں سے الصرف والعطف، صرف والا جادو اور عطف والا جادو، یہ اور تقسیم ہے، اور یہ اس جادو کی تقسیم ہے جو حقیقی ہے، جس کا اثر ہوتا ہے. یعنی حقیقی جادو کی آگے دو قسمیں ہیں جن کا شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے، اور شیخ صالح فوزان جس تقسیم کے ذکر کر رہے ہیں وہ اور تقسیم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک حقیقتاً جادو ہے، یعنی جو ایک چیز کو اپنی حقیقت سے بدل لیتا ہے، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے حقیقتاً انسانوں کے بیچ میں یا انسان پر. وسحر تخیلی، اور دوسری قسم ہے جو جو خیالی جادی جسے کہتے ہیں جو حقیقتاً چیز بدلتی نہیں ہے لیکن دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے جیسے کہ کوئی چیز اپنی حقیقت سے بدل گئی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، النوع الاول پہلے قسم سحر حقیقی، حقیقی سحر هو عبارة عن عقد، جو حقیقی جادو ہے وہ کیا ہے اس کی تعریف شیخ صاحب بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں هو عبارة عن عقد ينفث فيها الساحر، یہ ایسی خاص قسم کا عمل ہوتا ہے جو جادوگر کرتا ہے جس میں وہ گرے باندھتا ہے، عقد یعنی گرا، ينفث فيها جس میں وہ نفث کرتا ہے، الساحر جادوگر، اور نفث کہتے ہیں تھو تھو کرنے کو، یعنی جس میں پھونک کے ساتھ تھوڑے سے لعاب کے اور تھو کے ذرات بھی ہوتے ہیں. ورقا وکلام یتمتم به، اور جھاڑ پھونک ہوتی ہے اور ایسی کلام ہوتی ہے، ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بغیر معنی کے ہوتے ہیں، یعنی سننے والے کو سمجھ نہیں آتی وہ کہہ کیا رہا ہے، دبے الفاظوں میں کہتا ہے اور ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اسی تمتما کہتے ہیں. واستعین بالشیاطین فی کلامہ، اور شیطانوں سے وہ مدد حاصل کرتا ہے اپنے اس کلام، یعنی یہ جو غیر واضح الفاظ ہیں حقیقت وہ شیطانوں کو بلا رہا تو پکار رہا ہوتا ہے، اور کسی غائب کو پکار رہا شرک، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور جادوگر شرک کر کے ہی جادو کرتا ہے، یعنی شیطانوں کو راضی کر کے ہی جادو کر سکتے، اس کا اثر ہو سکتا ہے، اور اثر جادو کا اثر شیطانوں سے ہوتا ہے، جنوں سے ہوتا ہے. واستعین بالشیاطین فی کلامہ وعزائم یعلقونها، اور جادوگر جو ہے وہ تعویذ بھی لٹکاتے ہیں، کچھ ایسے خاص قسم کے دھاگے یا چیزیں ہوتی ہیں سپیاں وغیرہ جو وہ لٹکاتے ہیں. وکتابات وطلاسم وکتابات طلاسم یکتبونها باسماء الشیاطین، اور خاص قسم کے لکھت ہوتی جو وہ لکھتے ہیں، طلسم کہتے ہیں ایسے الفاظ کو جو غیر معروف المعنی ہو، جیسے کچھ زبان سے کچھ ایسے الفاظ کہتے ہیں جو غیر معروف المعنی سے تمتمہ کہتے ہیں، اگر جب وہ لکھتے ہیں تو اسے طلاسم کہتے ہیں، جس میں کچھ نمبر ہوتے ہیں یا کچھ ایسے الفاظ جو غیر معروف المعنی ہوں. یکتبوہن باسماء الشیاطین، لکھتے ہیں شیطانوں کے ناموں سے، یعنی ایک تو زبان سے شیطانوں کو پکارتے ہیں وہ کافی نہیں ہوتا، یعنی زبان سے شرک کافی، بلکہ وہ لکھ بھی دیتے ہیں تاکہ اس کا اثر گہرا ہو. هذا هو السحر الحقيقي، شيخ صاحب فرماتے ہیں یہی حقیقی جادو ہے. هذا يؤثر في المسحور، اور اس کا اثر اس شخص پہ ہوتا ہے جس پر جادو کیا جاتا ہے، مسحور پر، مسحور کہتے ہیں اس شخص جس پر جادو کیا جاتا ہے، مسحور کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں جادو کرنے والے کو، مسحور کہتے ہیں جس پر جادو کیا گیا ہو. کتنا اثر ہوتا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں اما بقتل ہی، یا تو اس کا قتل ہو جاتا ہے، یعنی جادو کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ قتل بھی ہو سکتا ہے، کوئی شخص جادو کے ذریعے کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے. وہ اما بامراض ہی، یا اسے کوئی بیماری بھی پہنچ سکتی ہے، بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے، یعنی وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے. وہ اما بالاخلال بعقل ہی، یا اس کی عقل میں کوئی خلل پیدا ہو جاتا ہے، یا وہ پاگل ہو جاتا ہے، یا اسے دورے پڑ جاتے ہیں، یا عقل میں کوئی خلل پڑ جاتا ہے. وہ نوع الثانی، اور دوسری قسم کا جادو جو ہے تخیلی، خیالی جادو جسے کہتے ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے بأن يعمل أشياء يخيل إلى الناس أنها صحيحة، ویسا کوئی کام کرتا ہے جادوگر جو ہے جو حقیقت نہیں ہوتا لیکن لوگوں کو یوں دکھائی دیتا ہے جیسا کہ یہ صحیح ہے جو وہ کر رہا ہے، وہی غیر صحیح ہے، حقیقت یہ غیر صحیح، یعنی صحیح نہیں ہوتا، لوگوں کا صرف یوں نظر آتا ہے. یخیل للناس انہ، مثال کے اب چند مثالیں ذرا غور فرمائے، شیخ صاحب فرماتے ہیں یخیل للناس، لوگوں کو یوں لگتا ہے انہ یقلب الحجر الى حیوان، کہ وہ پتھر کو حیوان میں بدل دیتا ہے. او انہ یقتل شخصا ویحییہ، یا وہ کسی شخص کو قتل کر دیتا ہے پھر اسے زندہ بھی کر دیتا ہے. یقطع رأسه ثم يرده، یعنی اس کا سر قلم کر دیتا ہے پھر اس کے سر کو واپس کر دیتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے. او انه يجر السيارة بشعره او بأسنانه، یا وہ گاڑی کو اپنے بالوں سے کھینچتا ہے یا اپنے دانتوں سے اسے کھینچتا ہے. او ان السيارة تمشي عليه ولا تضره، یا گاڑی اس کے اوپر سے گزر کے چلی جاتی ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. او انه يدخل في النار او يأكل النار، یا تو وہ آگ میں داخل ہو جاتا ہے یعنی آگ پر چلتا رہتا ہے، یا وہ آگ کو کھا لیتا ہے، او یطعن نفسہ بالحدید، یا وہ کوئی لوہے کی چیز اپنے جسم میں گھسیڑ دیتا ہے، طعن کر دیتا ہے، یطعن عینہ باسیاخ الحدید، یا وہ اپنی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں ڈال دیتا ہے، او یاکل الزجاج، یا وہ شیشے کھا لیتا ہے. کل هذه من انواع الشعوذة، یہ سارے کے سارے قسم، یعنی ان کے علاوہ اور بھی قسم ہیں، لیکن جتنی بھی قسم یا جتنی بھی ان مثالوں کو ذکر کیا گیا، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے شعوذہ بازیاں ہیں. وہ لا حقیقت لها، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مثل سحر سحرۃ فرعون، جیسا کہ فرعون کے جادوگروں کا جادو تھا. قال تعالی، اس کی دلیل شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یخیر الیہ من سحرہم انہا تسعى، سورۃ طہ آیت نمبر 66. یخیر الیہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں لگ رہا تھا من سحرہم، ان کے جادو سے، انہا تسعى، کہ یہ جو رسیاں اور لاٹھیاں جو جادوگروں نے زمین پر ڈالی تھی، کہ وہ تسعى یعنی چل رہی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس جادو کا اثر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ہوا. جادو کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ نبی پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن یہ اثر صرف دیکھنے کی حد تک تھا کہ یہ جو لاٹھی اور رسیں، جیسے کہ لوگوں کو یوں لگ رہا تھا کہ یہ ہل رہی اور یہ سانپ بن گئی ہیں، وہی کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دیکھا، جیسے کہ دوسرے لوگ دیکھ رہے تھے. وقال تعالى، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری آیت میں، سحروا اعین الناس واسترهبوهم، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور انہیں ڈرایا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 116. شیخ صاحب فرماتے ہیں، هذا سحر تخیلی، یہ خیالی یا تخیلی جادو ہے. وهذا يسمونه القمر، اسے قمرہ بھی کہتے ہیں، دوسرے عربی میں دوسرے لفظ میں قمرہ بھی کہتے ہیں. التي يعمله الساحر على اعین الناس، جو لوگ جو جادوگر لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرتا ہے، اور جسم پورا نہیں متاثر، صرف آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، اور آنکھوں پر یہ اثر ہوتا ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اوپر حقیقت سے ہٹ کر نظر آ رہی ہوتی ہے. ثم اذا انتهت القمرہ، اور جب اس قمرہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے، عادت الاشیاء الى حقیقتها، ہر چیز اپنی حقیقت میں واپس چلی آتی ہے. اب یاد رکھیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جادو 40 جادوگر جو تھے، انہوں نے ان کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں رسی اور ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی، لکڑی تھی، جب انہوں نے زمین پر ڈالی تو یہ چلتی ہوئی نظر آئیں لوگوں کو کہ یہ لکڑیاں اور رسیاں سانپ بن گئی. پھر جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، تو بھی لاٹھی کو زمین پر پھینک دے، اور جب انہوں نے لاٹھی کو زمین پر پھینکا وہ بھی سانپ بن گئی، تو دونوں تو سانپ ہیں، تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو جادوگروں نے کیا وہ حقیقت نہیں تھی، وہ رسیاں اور لکڑیاں جو ہیں وہ دیکھنے والوں کو یوں لگ رہی تھی کہ جیسے کہ یہ چل رہی ہیں، اور حقیقت میں چل نہیں رہی تھی، حقیقتاً وہ سانپ نہیں بنی، اور نہ ہی کوئی مخلوق کے اندر یہ طاقت ہے، اور نہ ہی کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ لکڑی کو سانپ میں بدل سکے یا رسی کو سانپ میں بدل سکے. یہ طاقت، یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لاٹھی کو زمین پر ڈالا، وہ لاٹھی حقیقتاً سانپ میں بن گئی. ثبوت کیا ہے کہ دونوں میں یہ فرق ہے؟ وہ حقیقت نہیں ہے. ثبوت یہی ہے کہ یہ جو لاٹھی تھی جو جب سانپ بنی، اب یہ سانپ دوسرے سانپوں کو نگلنے لگا، کھانے لگا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا، وہ دوسرے سانپوں کو نگلنے لگا. لکڑی کبھی لکڑی کو نگل نہیں سکتی، اور یہ ایسا سانپ بنا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آیت تھی، معجزہ تھا، اور وہ حقیقتاً لکڑی سانپ میں بدل گئی. اللہ تعالیٰ نے کن فیکون سے، اب اے لکڑی تو سانپ بن جا، اللہ کے حکم سے وہ سانپ بن گئی. اور پھر جب دوبارہ اللہ نے حکم دیا، جب اس سانپ نے جو پہلے لکڑی تھا حقیقتاً سانپ میں بدلا، اور دوسری لکڑیوں کو اور رسیوں کو نگل گیا جو سانپ نظر آ رہے تھے لوگوں کو، اور پھر جب اللہ کا حکم ہوا کہ اب تو لکڑی دوبارہ بن جا، وہ لکڑی دوبارہ بن گئی. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کسی صورت میں حقیقتاً تو یہ بھی لکڑی اور رسی سانپ میں بن گئی، اور اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ خود جادوگروں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو سجدے میں گر گئے. اب یہ دیکھیں، جادوگر کفر تک پہنچ، یعنی جادوگر جیسا آگے بتاؤں گا کافر ہوتا ہے، اب ان کافروں کے دل کیسے نرم ہوئے؟ سبحان اللہ، حقیقت ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئی. ان کو یقین تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، ہم نے کبھی رسی کو اور نہ ہی کبھی کسی لکڑی کو سانپ پہ بدلے نہ بدل سکتے، نہ یہ ہماری طاقت ہے اور نہ یہ ہماری پہنچ ہے. صرف ایک ہی ذات ایسا کر سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ، جس نے لکڑی کو لکڑی پیدا کیا، رسی کو رسی پیدا کیا، اور سانپ کو سانپ پیدا کیا. جب موسیٰ علیہ السلام کے اس آیت معجزے کو دیکھا، ان سے رہا نہ گیا اور زمین کے بل اپنے منہ کو زمین پر ڈال دیا اور سجدہ کر لیا، اور یہ کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کے آئے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں والسحر کفر. اب سحر کا حکم کیا ہے، جادو کرنے کا حکم کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے کفر ہے، اور یہ ہمارا موضوع ہے کہ نواقض اسلام میں سے جادو کرنا جو ہے یا اس پہ راضی ہونا جو ہے کفر ہے. تو جادو کا حکم شیخ صاحب فرماتے ہیں کفر ہے. اس کی دلیل کیا؟ وہ دلیل قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، سورة البقرة آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن شیطانوں نے کفر کیا. کیوں کفر کیا شیطانوں نے؟ يعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو کے علم سکھاتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں السحر تعلم هو تعلیم کفر بالله عز وجل، جادو کا علم حاصل کرنا اور اسے آگے تعلیم دینا دوسروں کو کفر ہے. وهو نوع من انواع الردہ، اور ردت کے قسم میں سے قسم ہے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والے عمل سے ایک عمل ہے یا وجوہات سے ایک وجہ ہے. فالساحر مرتد، بس جادوگر مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اذا كان مؤمنا، اگر وہ پہلے سے مؤمن ہو، ثم سحر، پھر اس نے جادو کیا، فانه يرتد عن دين الاسلام، تو ایسے شخص بے شک اللہ تعالیٰ کے دین سے مرتد ہو جاتا ہے اور خارج ہو جاتا ہے. ويقتل ولا يستتاب، اور اسے قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کی یعنی حجت نہیں قائم کی جاتی اور نہ ہی اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، نہ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تم توبہ کرو تمہیں معاف کر دیا جاتا ہے. عند بعض العلماء، بعض علماء کے نزدیک، لانه حتى لو تاب، حتى ولو تاب، کیونکہ اگر یہ توبہ بھی کر لے جادوگر، اگر توبہ بھی کر لیتا ہے، فی الظاہر ظاہرا فهو یخادع الناس، تو وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. ولا يزول علم السحر من قلبه ولو تاب، اور حقیقتاً اس کے دل سے جادو کا علم جاتا ہی نہیں ہے اگرچہ وہ توبہ بھی کر لے. اور یہ غالباً دیکھا گیا ہے یہ سب یہاں پہ، اس لیے یہ فرمایا کہ بعض علماء کے نزدیک کہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے اور توبہ کا موقع نہیں دیا جاتا اسے، کیونکہ اس کی زندگی سارے شیطانوں کے ساتھ گزری ہے اور وہ خود ایک شیطان بنا بیٹھا ہے، انسانوں میں سے بدترین انسان، جو شرک کفر اور ہر قسم کی بدعت وہ کرتا ہے. یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ بعض جادوگر نعوذ باللہ یعنی کفر کی انتہا کر دیتے ہیں صرف شیطانوں سے مدد حاصل کر کے، یا شیطانوں کے لیے بعض عبادات صرف کر کے شرک کا ارتکاب، شرک اکبر کا ارتکاب نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں. یعنی یہاں پر بھی بعض جادوگر سعودی عرب میں پکڑے گئے ہیں اور ان کے بعض فوٹیج دیکھے تھے ہم لوگوں نے، اور بعض پروگرام میں ان کا یعنی یہ جو وہ کام تھا، عباس نے خود اعتراف بھی کیا کہ وہ کیا کرتے تھے، اور آنکھوں سے دیکھا کہ گٹر میں سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کرم قرآن مجید کو نسخے نکالے گئے، اور گھر کی جو حمام اس کرسی کے نیچے سے قرآن مجید کو نسخے نکالے گئے نعوذ باللہ. بلکہ یہ بھی اعتراف کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم شیطانوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر کی مائیں اور بہنوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ بھی ہم نے زیادتیاں کی ہیں نعوذ باللہ. تو شیخ صاحب اس لیے فرما رہے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک جادوگر کو توبہ کا موقع نہیں دیا جاتا بلکہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس نے توبہ کی ہے نہیں کی ہے اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے اس کو توبہ قبول کرے، ہم اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن اس کا حکم یہ ہے کیونکہ وہ بدترین کافر ہے، اس لیے اس کو سزا موت سنا دی جاتی ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والدلیل قوله تعالی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102. اللہ جل وعلا انزل ملکین من السماء يعلمان السحر، اللہ تعالیٰ نے جل شانہ نے دو فرشتے نازل کیے آسمان سے جو لوگوں کو جادو کا علم سکھاتے تھے، یا لوگوں کو جادو کا علم سکھانے کے لیے، ابتلاء للناس، لوگوں کی آزمائش کے لیے، وامتحان للناس، ان کے امتحان لیتے ہوئے. فإذا جاءهم من يريد تعلم السحر نصحاه، بس جب ان دونوں فرشتوں کی طرف کوئی شخص آتا ہے جادو کا علم حاصل کرنے کے لیے، یہ دونوں فرشتے اسے نصیحت کرتے ہیں. وقال له، اور اسے کہتے ہیں انما نحن فتنة فلا تكفر، ہم فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، تم کفر مت کرو، يعني لا تتعلم السحر، يعني تم السحر جادوك علم هاسل مذكره، فدل على أن تعلم السحر كفر. تسي ثابت هو كي جادوك علم هاسل كرنا كفر هي. يا شيخ صاحبني مختصر سا اس ناقض کے تعلق سے یہاں پر چند الفاظوں میں چند جملوں میں اس کی شرح کی ہے، اور حقیقتاً جادو کا جو موضوع ہے بہت لمبا ہے، بہت چوڑا ہے، اور میں نے جادو کی دنیا پر تقریباً 10 درس کے قریب دیے تھے اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں بھائیوں سے، حاضرین و سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ ان دروس کو ایک دفعہ سن لیں. اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ اس میں کافی مدلل اور قرآن سنت کی روشنی میں صرف اقوال سے بعض ایسی چیزیں بیان کی ہیں جو عوام الناس یا عام طور پہ لوگ نہیں جانتے، جس میں صرف جادو نہیں بلکہ جادو، بد نظر اور جن کے عصب کے تعلق سے چند باتیں، اور ایک جادوگر کا قصہ بھی ہے جس نے توبہ کی ہے اور اس نے بہت سارے انکشافات جادو کے تعلق سے بیان کیے ہیں، اور جادو کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے لوگوں پر، اور جادوگر کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اور جادو کا علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے وہ کفر کے دلدل میں غرق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگر وقت ملے تو میں یہی گزارش کروں گا ایک مرتبہ وہ سن لیں. واللہ اعلم. اگر بھائی کو کوئی سوال ہے درس کے تعلق سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی کا یہ سوال ہے، جو لوگ تعویذ لکھتے ہیں کیا یہ بھی جادوگر ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں تعویذ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ تعویذ ہے جو قرآن مجید کی صرف آیتیں لکھی جاتی ہیں، اس میں کوئی نمبر نہیں ہوتا، اس میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی، نہ کوئی طلاسم ہوتے ہیں، صرف قرآن مجید کی آیت ہوتی ہے، یہ بھی تعویذ میں شمار ہوتا ہے، لیکن لکھنے والا کافر یا جادوگر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے اور نہ ہی لکھنے والا جادوگر ہے. لیکن جو دوسرے قسم کے تعویذ ہیں جس میں قرآن کی آیتیں بھی ہوتی ہیں اور اس میں نمبر بھی ہوتے ہیں، طلاسم بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات میں نے خود بھی بعض تعویذ کھول کے دیکھیں جس میں آیتیں مکمل نہیں ہوتی، یا تو آیتیں کم ہوتی ہیں، کچھ لفظ زیادہ کر دیے جاتے ہیں، الغرض قرآن مجید میں نعوذ باللہ آگے پیچھے کر کے اس کے معنی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے شیطانوں کو راضی کرنے کے لیے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جادو ہے اور یہ کفر ہے. جی ایسے شخص بھائی کا یہ سوال ہے، اگر کوئی ایسے شخص کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ تعویذ لکھتے نمبروں والے اور لوگوں کو دیتا ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ اسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اسے شخص پیچھے نماز نہ پڑھیں اور کوئی اور امام دیکھیں اس کے پیچھے نماز پڑھیں. بھائی کا یہ سوال ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے، تو کیا ایسے شخص پیچھے نماز ہو جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے؟ نہیں پڑھی جاتی ہے ایسے شخص کے پیچھے نماز جو اپنے عقیدہ ظاہر کرتا ہے اور اس طریقے سے یہ کہتا ہے، تو یہ عقیدہ کفری عقیدہ، وحدت الوجود الحلول کا عقیدہ، یہ بدترین یعنی غالی صوفوں کا بدترین عقیدہ ہے، اور ایسے شخص جو ہے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ایسا کہنے سے اور ایسے عقیدہ رکھنے سے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. آمین بھیا. بھائی کا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے شلوار یا اپنی پینٹ یا اپنی تھوب جو ہے ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے یعنی اس بال کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، خاص طور پہ جب وہ کوئی پاؤں میں کوئی زخم میں کوئی چیز چھپانا چاہتا ہے؟ یہ حرام ہے شرعاً. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما اسفل الکعبین فی النار، جو بھی کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹکے گا وہ جگہ جہنم کی آگ میں جلا، اس جگہ کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، وہ جہنم کی آگ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ظاہر فرمائی ہے، ان سخت وعید بیان فرمائی ہے ان کے لیے جو اپنے کپڑے ٹخنوں کے نیچے لٹکاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، چاہے تکبر کرے یا نہ کرے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، کہتے ہیں تکبر کی وجہ سے بعض لوگ کرتے تھے، بعض بادشاہ کرتے تھے کہ لمبے لمبے ان کے کپڑے ہوتے تھے، پیچھے بعضوں کو اٹھایا کرتے تھے، تو ان کے لیے وعید تھی۔ بات غلط ہے، حدیث بالکل واضح ہے اور عام حدیث ہے، اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اپنے کپڑا جو ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے، چاہے تکبر کرے یا نہ کرے۔ ما اسفل کعبین ففی النار، جو بھی کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکے گا وہ جہنم میں ہے، وہ آگ میں ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ کوئی زخم چھپانا چاہتے یا کوئی داغ چھپانا چاہتا ہے تو چھپانے کے لیے کوئی پٹی باندھ لے، کوئی اور چیز کر لے، لیکن ٹخنے کے نیچے کپڑا کہ یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے، ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانا حرام ہے۔ اور اگر کوئی زخم یا کوئی عیب چھپانا چاہتے اس کو پٹی لگا لے، اس کو کوئی اور طریقہ اختیار کر لے، کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض ایسے موبائل میں انٹرنیٹ اپلیکیشنز ہیں جس میں آپ 200 روپے دیتے ہو اور اس کے عوض میں آپ کو 300 روپے دیتے ہیں، لیکن سروس میں دیتے ہیں وہ 300 روپے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر پیسوں سے پیسہ بڑھ جاتا ہے تو یہ سود ہے۔ اس کی مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 200 روپے دیتے ہیں، وہ 200 کی جگہ آپ کو 300 کی سروس دیتے ہیں، یعنی آپ 200 کی چیز خریدتے ہیں اور وہ آپ کو 300 کی چیز دیں 200 کے عوض میں۔ اگر تو یہ تو خرید و فروخت میں مشکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک چیز کی قیمت 200 روپے ہے اور میں وہ خریدنے جاتا ہوں، اس 200 والی کے ساتھ مجھے کوئی چیز ایکسٹرا تحفے میں دی جاتی ہے، وہ تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ 200 دیتے ہیں، وہ سروس میں آپ کو 300 کر کے دیتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ ہاں اچھا، پھر تو حرام ہے۔ اگر آپ کو پیسے 200 دے کے آپ کو 300 ملتے تو حرام ہے، سود ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی ہاں، بارک اللہ فیک۔
اس کے اندر ویلیو جو ہے وہ پیسے کی ملتی
ہے۔ ہاں بس،
5000 روپے کا ریچارج کرتے ہیں تو 8000 روپے ملتے۔
ٹھیک ہے، بالکل سمجھ آ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ پیسہ دیتے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، آپ وہ 200 دیتے ہیں آپ کو 300 واپس کرتے، اب 5000 دیتے وہ 8000 آپ کو کر دیتے، تو یہ حرام ہے، سود ہے، جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ آمین۔
یہ آفر ملتا ہے جیسے 10 روپے کا ریچارج کیا، 20 روپے دیتے ہو تو 10 روپے گفٹ دیتے ہو، وہ جائز ہے یا نہ جائز ہے؟
نہیں، وہ یعنی کہ سروس میں تو الگ چیز ہے، سروس میں آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، وہ پیسہ نہیں، وہ سروس ہے آپ کے لیے۔ موبائل فون جو ریچارج ہوتا ہے، آپ نے 10 روپے کا کیا، اس میں 15 بھی ریچارج ہو گیا اس میں، تو یہ موبائل سروس کے اندر ہی سروس انہوں نے آپ کو ایکسٹرا دی ہے، پیسے نہیں دیے انہوں نے آپ کو، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ جی پیسے نہیں، پیسے غلط ہیں، پیسے نہیں آپ کو آنے چاہیے، سروس الگ چیز ہے، پیسہ الگ چیز ہے۔ اگر وہ پیسہ واپس آ جاتا ہے تو پیسہ جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر ایک نماز مسجد میں ہو جائے تو دوسری نماز اس مسجد میں دوسری جماعت کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا جو فرض نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ایسا شخص ہے جو اس پر صدقہ کرے، اس کے ساتھ نماز پڑھے؟ تو پھر ان کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے با جماعت نماز پڑھی، جبکہ پہلے خود نماز پڑھ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جب جی
جو امامت کرے گا اس کا مسبوق ہونا شرط ہے کیا؟
لازم نہیں ہے مسبوق ہو، جو امامت کرے نہ کرے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسری جماعت ہو سکتی ہے، یہ دلیل ملتی ہے۔
لیکن بعض کہتے ہیں کہ مسبوق ہونا لازم ہے، اور اختلاف بیان کرتے ہیں۔
نہیں مطلب ایک شخص مسجد میں داخل نماز ہو چکی ہے، اب دو لوگ داخل ہوئے ہیں، اب نماز نہیں پڑھیں گے یہ لوگ اس وقت؟ ہاں دونوں بالکل الگ سے جماعت کریں گے آپس میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس لیے یہ حکم دے، یہ فرمایا کہ کون اس پہ صدقہ کرتے، کیونکہ وہ اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص نہیں تھا. اگر دوسرا شخص ہوتا تو وہ اپنی جماعت کر لیتے. واللہ اعلم. سچ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بریلوی مسجد ہے اور وہاں پر وہ شرک بھی کرتے ہیں، بدعات بھی کرتے ہیں جیسے کہ وہ کرتے رہتے ہیں، تو وہاں پر نماز نہ پڑھے، وہ اپنے گھر میں پڑھ لے بہتر ہے اسے.
تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ انسان تھوڑا یہ ہو جاتا ہے، ڈیفرنٹ مطلب وہ فیل کرتا ہے کنٹینیو گھر میں پڑھنے سے، تو کیا کرے آگے؟ کیا کرے تو کرے، وہاں پہ آپشن نہیں، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے بریلوی کے علاوہ.
یہی میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی اور مسجد، اگر کوئی اور مسجد نہیں ہے، صرف ایک ہی مسجد ہے، وہ صرف بریلیوں کی مسجد ہے، اور وہاں پر شرک اور بدعات بھی کرتے رہتے ہیں اس مسجد میں، اور وہاں پر دوسری نماز پڑھنے سے فتنہ کا خدشہ ہوتا ہے کہ جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، تو وہاں پہ نماز نہ پڑھی جائے، اپنے گھر میں انسان پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اپنے اخلاص نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، یا تو وہ جماعت کر لے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر میں، اور یا وہ اگر کوئی بھی قریب مسجد ہو تو اس وہاں تک چلا جائے. جمعہ کی نماز کم سے کم اس نے کسی مسجد میں پڑھنی ہے، باقی وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے، اور انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ من یتقی اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان راستہ نکال لیتا ہے، اور اس کو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. جی ہاں ٹھیک ہے، جب کر سکتا ہے جماعت، کوئی حرج نہیں. ایسی صورت میں جب کہ کوئی اور مسجد نہ ہو تو مجبوری کی حالت میں گھر میں جماعت کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. نہیں جمعہ نہیں، جمعہ کے لیے جامع کو مسجد میں ہونا لازمی ہے، گھر میں جمعہ نہیں پڑھا جاتا. اللہ اعلم. آمین. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.